یہ سمیت پروگرام گرد و پیش میں پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ برصغیر میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت، اسلام آباد میں ریڈ الرٹ، ہندوستان میں ایک دن میں 68,000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج۔ ایران اور چین کے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر امریکہ کی پریشانی، صدر جو بائیڈن نے معاہدے پر گہری تشویش کا اظہار کر دیا۔ مغرب کی تسلط پسندی اور یک قطبی نظام کا دور ختم ہو چکا ہے، قزاقستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ایران کے وزیر خارجہ کا بیان۔ میانمار میں فوج کی بربریت، اتوار کے مظاہرے کے دوران ہلاک ہونے والوں کی جنازے پر فائرنگ، متعدد افراد ہلاک اور زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا کے پھیلاؤ میں وحشتناک شدت کے بعد ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اسلام آباد میں کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص 3 ہسپتالوں میں آکسیجن بیڈ اور 4 مخصوص ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر بیڈ مکمل طور پر بھر گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمز اسپتال میں بھی 163 آکسیجن بیڈ میں سے 120 کرونا کے مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پمز کی انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ اسلام آباد نے مجموعی طور پر 64% وینٹیلیٹر کرونا کے مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح بڑھ کر 11.2% ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 4,525 نئے مریضوں اور 41 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 46,663 ہو گئی ہے، جن میں 3,055 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں بھی کرونا کی دوسری لہر وحشتناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے تقریباً سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کی دوسری لہر میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 68,000 سے زائد نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اتوار کو ہندوستان میں 62,714، سنیچر کو 62,258، جمعے کو 58,886، جمعرات کو 53,476 اور بدھ کو 47,262 نئے مریضوں کا اندراج ہوا تھا۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 5,21,808 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 291 مریض جان کی بازی ہار بیٹھے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 161,843 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں صدر نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کے متنازع بل پر دستخط کر دیے۔ دہلی سے موصولہ ہندوستانی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صدر ہند راج ناتھ کووند نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کے بل پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ بل قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس بل میں ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند نے اتوار کی شام دستخط کیے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے یہ بل پہلے ہی پاس ہو چکا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کا متنازع بل لوک سبھا سے 22 مارچ کو اور ایوان بالا راجیہ سبھا سے 24 مارچ کو ہی پاس ہو چکا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین نے اس بل کی سخت مخالفت اور ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکمران قومی جمہوری اتحاد کو 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل ہے، جس کی وجہ سے مرکزی حکومت کو کسی بھی بل کو پاس کرانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کے بل کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے جمہوریت اور آئین کے منافی قرار دیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی نظام میں مغرب کی تسلط پسندی اور یک قطبی نظام کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پیر کو تاجکستان میں منعقدہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر اس کانفرنس کے سیکرٹری کائرات ساریبائی سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اس ملاقات میں بین الاقوامی نظام میں مغرب کے تسلط اور یک قطبی نظام کا دور ختم ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی روابط میں جاری توازن میں علاقائی ممالک اور ایشیا کی اہمیت قابل ذکر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر ہارٹ آف ایشیا کو مضبوط بنانے اور اس کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی مذاکرات اور آستانہ امن کے عمل کے تحت شام میں قیام امن سے متعلق مذاکرات میں قزاقستان کے کردار کی قدردانی کی۔ اس ملاقات میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے سیکرٹری نے بھی علاقائی فعالیتوں میں اسلامی جمہوری ایران کے تعاون اور مشارکت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہارٹ آف ایشیا کے آئندہ پروگراموں میں جملہ رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور سربراہی اجلاس کے انعقاد سے متعلق پروگرام کی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اتوار کی شام تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچے، جہاں ہوائی اڈے پر اس ملک کے اعلی حکام نے ان کا پرتباق استقبال کیا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے اس دو روزہ دورے کا مقصد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنا اور ایران اور تاجکستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، افغانستان، تاجکستان، پاکستان، چین، روس، ہندوستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہارٹ آف ایشیا کے رکن ممالک ہیں، جبکہ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ڈنمارک، مصر، فرانس، فن لینڈ، جرمنی، عراق، اٹلی، جاپان، ناروے، پولینڈ، اسپین، سویڈن اور برطانیہ ہارٹ آف ایشیا کے حامی ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ سن 2011 سے لے کر 2019 تک استنبول، کابل، الماتی، بیجنگ، اسلام آباد، امرتسر اور باکو میں ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کے جنازے پر بھی فوج نے فائرنگ کر دی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اتوار کو مظاہرین پر فوج کی فائرنگ میں 114 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فوج نے مہلوکین کے جلوس جنازہ کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس فائرنگ میں کم سے کم 3 افراد کی ہلاکت اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ میانمار میں فوجی بغاوت کرنے والے فوجیوں کے سرغنہ جنرل من آنگ ہلائنگ نے دعویٰ کیا تھا کہ فوج ان لوگوں کی حفاظت کرے گی جو ڈیموکریسی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے مظاہرین پر بڑے پیمانے پر مہلک اور منظم حملوں اور 1 فروری 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد سے انجام پانے والے انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ سیاسی قیدیوں کی غیر سرکاری امدادی تنظیم کے عدد و شمار کے مطابق 1 فروری کی فوجی بغاوت کے بعد سے اب تک کم سے کم 423 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی بغاوت کے بعد سے میانمار میں ایمرجنسی نافذ ہے اور ملکی امور فوج کے ہاتھ میں ہیں۔ عراقی فوجیوں نے ملک کے مغربی علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے کئی خفیہ ٹھکانوں اور اسلحے کے ذخائر کا پتہ لگا کر انہیں ضبط کر لیا ہے۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے خفیہ ادارے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ عراقی فوج نے صوبے الانبار کے بحر السرسار نامی بیابانوں میں بم اور میزائلوں سے بھرے ہوئے ایک گودام کا پتہ لگا کر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشابی نے بھی صوبے دیالہ کے زور اصلاح علاقے میں داعش کے ایک خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے جس میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ دریاسنا عراقی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ رسول نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فوجیوں نے دریا العظیم کی جانب سے سامرا صلاح الدین حد فاصل پر فوجی آپریشن انجام دیا، جس کے دوران داعش کے ایک ایسے خفیہ اڈے کا پتہ چلا ہے جس میں بڑی تعداد میں نامعلوم افراد کی لاشیں، کیٹوشا میزائل اور ڈرون رکھے ہوئے تھے۔ داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود اس ملک میں اس گروہ کے باقیات موجود ہیں اور اس کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے حمایتی یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی گروہ کے ہزاروں افراد نے مشرقی شام کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اسپورٹنگ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی گروہ کے دسیوں ہزار جنگجوؤں نے نام نہاد داعش مخالف عالمی اتحاد اور امریکی فوجی افسروں اور کمانڈروں کی نگرانی میں صوبے الحسکہ میں واقع الحول پناہ گزین کیمپ کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے اور اس کیمپ کے تمام داخلہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی گروہ نے کئی گروہوں پر قبضہ کر لیا ہے اور انہیں اپنے آپریشن سینٹر میں تبدیل کر دیا ہے۔ دریاسنا عالمی ریڈ کراس کے سربراہ نے تمام عرب و بیرونی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ان شہریوں کو جو داعش کے رکن ہیں اور سیرین ڈیموکریٹک فورس اور امریکہ کی جیلوں میں ہیں، جلد سے جلد اپنے ملکوں میں واپس منتقل کریں۔ نہر سوئس میں پھنسے یور گرین مال بردار بحری جہاز کو نکال لیا گیا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ اور مقامی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق نہر سوئس میں پھنسے مال بردار بحری جہاز کو 6 روز کی جدوجہد کے بعد نکال لیا گیا۔ نہر سوئس ایشیا اور یورپ کے درمیان جہاز رانی کا اہم ترین اور مختصر ترین راستہ ہے۔ دنیا کے تقریباً 12% بحری تجارت نہر سوئس کے راستے ہی انجام پاتی ہے۔ نہر سوئس مصر کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ شمار ہوتی ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں ایشیائی نژاد شہریوں پر تشدد کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق نیو یارک سمیت امریکہ کے مختلف شہروں میں ایشیائی نژاد شہریوں پر تشدد کے خلاف سینکڑوں لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور گفتگو کی میزبانی کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عظیم سبزواری۔
اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور چین نے 25 سالہ تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا اور سن 2016 میں ایران نے چین کو یہ تجویز پیش کی تھی۔ جب چین کے صدر نے ایران کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد ایران نے یہ تجویز تیار کر کے چین کے حوالے کی تھی۔ چینی حکام نے اس پر غور کیا اور اس کے بعد اس میں اپنی رائے دی۔ ایران اور چین کے وزارت خارجہ نے اس پر کافی عرصے تک کام کیا ہے اور اس کے بعد ایک معاہدہ تشکیل پایا جسے 25 سالہ تعاون کا روڈ میپ قرار دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے اوپر گزشتہ روز دستخط کیے گئے ہیں۔ اس معاہدے کے جامع اثرات کیا پڑیں گے، ایران کو کیا فائدہ پہنچے گا، چین کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، ساتھ ہی ریجن پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ریجن سے باہر کی قوتیں اس معاہدے کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں، ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ اسکائپ پر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ۔ فوزیہ صاحبہ، میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ محترمہ۔ اسلام آباد میں ایران چین 25 سالہ معاہدے کے حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے، وہاں کیا سوچا جا رہا ہے؟
جی، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو فروغ دینا اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے، اور جب سی پیک کی ابتدا کی گئی تھی تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایران کا ملایا جانا علاقے کے ممالک کے لیے ایک نہ صرف امن کا پیغام ہوگا بلکہ علاقے کی ترقی کے لیے بھی ایک بہت مفید ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسی کا آگے ایک بہت اہم اس کی ڈیولپمنٹ کہنا چاہیے، جو سی پیک تھا اس کی آگے یہ لڑی ہے. جو علاقے کے ممالک خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان چائنا اور ایران کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط قسم کا رشتہ قائم ہوگا. جو دیگر ممالک جو منوپلی قائم کیے ہوئے تھے, تیل کے حوالے سے منوپلی قائم کیے ہوئے تھے اور ایران کی سینکشنز کا فائدہ اٹھا رہے تھے, ان کو یقیناً اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور اس کو کس طرح نقصان بھی پہنچانا ہے. تو میں ذاتی طور پہ تو اس کی ہمیشہ سے حامی بھی رہی ہوں, اور آپ کو معلوم ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ایران پہ, پاکستان کو ایران کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہونے کا کتنا نقصان ہوا. آج ہم کرائسس کی بات کرتے ہیں, ہم گیس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں جو ہم حاصل نہیں کر سکے, تو پاکستان میں اس چیز کو بہت پازیٹو دیکھا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو چائنا اب کھڑا ہو گیا ہے, اب اگر فرض کیا کہ سینکشنز بھی ہوتی ہے جو پاکستان عالمی دباؤ کے تحت ایران کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں کر سکا, تو وہ سینکشنز کا بھی اب وہ مقابلہ کرنے کی بہتر صلاحیت رکھے گا. اور چونکہ دونوں ممالک کے اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں, ایران اور پاکستان کے تعلقات ماضی میں بہت اچھے رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ کبھی اچھے بہتر تعلقات نہیں رہے, لیکن عالمی تعلقات کے تناظر جو ہے پاکستان پہ اثر پڑتا رہا, پاکستان اپنے جو اس کو فائدے کی چیز تھی اس کو بھی حاصل نہیں کر سکا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور اس سے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دیگر علاقے کے جو ممالک ہیں وہ ممالک بھی اس بیلٹ میں شامل یقیناً ہوں گے, اور پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ ایران کے علاوہ جو علاقے کے دیگر ممالک ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ اگر جیسے پہلے بات ہو رہی تھی انڈیا کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ الگ بات ہے کہ اس پہ آگے پروسیڈ نہیں کیا جا سکا, یا اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے جو جنوبی ایشیائی ممالک ہیں چاہے وہ نیپال کی بات کریں, سری لنکا کی بات کریں, لیکن یہ ساؤتھ ایشیا بلکہ پورے ایشیا کے لیے یہ بہت بڑی ترقی کی بات ہوگی, اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپس میں جو ایک اعتماد کا رشتہ وہ برقرار ہوگا, اور اعتماد کا رشتہ ہی ایک ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور آنے والا وقت جو ہے وہ معاشی طور پہ مضبوط ممالک کا ہی ہے. اگر کوئی ملک معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہے تو اس کی ایگزسٹنس پہ کوسچن ہوگا.
صحیح.
اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپی ممالک ہیں تیل کے حوالے سے ہی اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں, وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو کس طرح زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ نے ایک دفعہ پھر وہ اس معاہدے کی پاسداری نہ کرتے ہوئے ایران پہ سینکشنز لگانے کی کوشش کی, تو جو دیگر ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جہاں ایران کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی ایگزسٹنس کو دنیا پہ ظاہر کیا کہ اگر آپ پابندی بھی لگاتے ہیں لیکن اس کی اپنی جو قوت ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی حکومت, وہاں کے عوام کی جو طاقت ہے اس کو کوئی زیر نہیں کر سکا. اب چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہے, اور آنے والا وقت دیکھیے جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جاتی تھی, اب یہ ایک نیو انٹرنیشنل آرڈر ہے جو یہ معاشی طور پہ اپنے علاقائی ممالک کو ترقی دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے کہ چین جو ہے وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی کرتا ہے, چین جو ہے وہ ایک بہتر طور پہ علاقائی ممالک کو ترقی دیتے ہوئے اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور شاید یہ ایک بالکل نیا ٹرن ہوگا جو دو ممالک کے درمیان یا علاقے کے ممالک کے درمیان تعلقات میں ہوں.
محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ, کہ یہ معاہدہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور جبکہ جو بائیڈن صاحب نے یہ کہا ہے کہ مغرب کے ساتھ مل کر ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے مقابلے میں کوئی نیا منصوبہ دنیا کے اندر ترقی یافتہ پیش کیا جائے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا امریکن پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی عسکریت پسندی سے اور فوجی لشکر کشی کے ذریعے سے جس طرح سے وہ دنیا پر اب تک اپنا تسلط جمائے ہوئے ہے, اور اس کی خارجہ پالیسی کا جو ٹول ہے وہ اس کی فوج اور اس کے جو ہے وہ عسکری ہتھیار رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس میں چینج لائے گا, اور جس طرح سے چین اقتصادی طور پر دنیا کے ساتھ تعامل اور انٹریکشن کرنے کے لیے جا رہا ہے اور دنیا کو ترقی دینا چاہتا ہے, امریکہ اور یورپ اس پر آمادہ ہوں گے؟
لیکن سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ کی معیشت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آرمامنٹ انڈسٹری پہ ہے.
صحیح.
جو اسلحہ ساز فیکٹریاں کہہ لیں, اسلحہ ساز جو بھی آپ اس کو نام دے دیجیے, سب سے بڑی معیشت کا ان کا وہ حصہ ہے. کیا وہ اپنی اس وقت جو اس کی معیشت خاصی پریشان کن صورتحال سے دو چار ہے, کیا وہ اپنی معیشت کو اس طرح سہارا دے سکے گا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور جو آرمامنٹ انڈسٹری ہے وہ وہاں رول کرتی ہے. امریکہ کی پالیسیز بنانے میں وہاں کی اسلحہ ساز فیکٹریاں وہ رول کرتی ہیں, وہ پالیسیز بناتی ہیں, وہی انٹرنیشنلی مختلف جگہ پہ جو بھی ہے, چاہے وہ فوج کی تعیناتی ہوتی ہے, چاہے وہاں اسلحہ بیچنا ہوتا ہے یا کچھ بھی کہہ لیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ وہ اس پالیسی سے اس کا نکلنا مشکل ہوگا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے جیسے چھوٹے ملک ہیں, پاکستان کو ہمیشہ یہ ایکسپلائٹ کیا گیا, اسلحے کے نام پہ ایکسپلائٹ ہم ہوتے رہے ہیں, ہمیں اس کا ادراک ہے, ابھی بھی ہم ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے ڈیٹے تعلقات نہیں رہتے, جس کو بنیاد بناتے ہوئے پھر اس کے ساتھ اب افغانستان میں جو ایک طویل عرصے کی جنگ ہے, تو پاکستان بھی اسی طرح ایکسپلائٹ ہوتا ہے. پوری دنیا میں اسلحہ ساز فیکٹریاں ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور امریکہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے امریکہ نے آج تک جو بھی ہے, اگر فرض کیا کہ قرضہ دیا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کو زیادہ ایک بدترین شکل میں وصول کیا ہے. اور ہماری جو اطلاعات ہیں اور یقیناً آپ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ امریکہ نے ہمیشہ یہ کیا کہ جو وہاں آبسلیٹ اسلحہ ہوتا رہا وہ بیچتے رہے. پاکستان کو بھی اگر انہوں نے بہت سا اسلحہ بیچا لیا تو وہ جو وہاں ناکارہ ہو جاتا ہے, جو زیادہ بہتر نہیں چلتا, اس کو قرضوں پہ دیتے ہیں. پاکستان پہ اکانومی کا جو بوجھ ہے, اب اگر جیسے چائنا کے ساتھ ہماری ایک یہ سی پیک کا معاہدہ ہے, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کہیں اس کی خود مختاری ہے, لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو برسوں سے اس میں کس طرح رکاوٹ ڈالی گئی, اس کو سلو کر دیا گیا. جس تیزی کے ساتھ اس کا کام ہو رہا تھا وہ نہیں ہوا. اب دوبارہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی قوت کے ساتھ دوبارہ شروع کیا جائے گا. پاکستان پہ امریکہ کا اثر جو ہے وہ ایک ماسٹر کی شکل میں ہمیں ہمیشہ نظر آیا ہے. میں ذاتی طور پہ کیونکہ یہ اس ریلیشن سے کچھ زیادہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتی کہ بہتر ہے, پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ امریکہ کوئی اپنے مفاد کو پیچھے رکھتے ہوئے کوئی انویسٹمنٹس کہیں کرے گا, کہیں ترقیاتی منصوبے شروع کرے گا یا ایسے تعلقات قائم کرے گا جس سے دونوں ممالک کا فائدہ ہو. اب جب ایران اور چائنا کی بات کرتے ہیں تو اس میں چائنا کو بھی فائدہ ہے. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اگر $400 بلین جو ہے 25 سال میں ایران میں انویسٹ کیا جائے گا تو صرف ایران کا فائدہ ہے, دونوں ممالک کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب پاکستان میں انویسٹمنٹ کی گئی تو آپ کو جو ایک گرم پانیوں تک رسائی جو ہے وہ چائنا حاصل کرتا ہے, اس کو اپنی پوری دنیا میں اپنی مارکیٹ بنانی ہے, تو چائنا کو بھی فائدہ ہوتا ہے, دونوں ممالک کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو چائنا نے جو ایک راستہ دکھایا ہے جو ابھی تک میں نہیں سمجھ سکتی کہ امریکہ کی طرف سے اس پہ کہیں عمل درآمد ہوگا یا وہ آگے بڑھیں گے. اگر امریکہ نے کوئی منصوبے کرنے ہوتے تو سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت انوائرمنٹ کا ہے, اور بہت سے ہیں. بے شک ابھی کانفرنس بنائی جا رہی ہے, لیکن مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ وقت کو امریکہ سے ایسی رکھنی بہت زیادہ قبل از وقت ہوگا اور شاید اس کے امکانات بہت کم ہیں.
بہت شکریہ.
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے سیاسی گفتگو سماعت فرما رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.